السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3802. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان. الحمدللہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ انصار کی فضیلت پڑھ رہے تھے، اور جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ واقعی میں صحابہ کے واقعات پڑھنے سے ایمان بہت تازہ ہوتا ہے اور اپنے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ، جب ہم نیک لوگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی نیکیوں کی طرف رغبت کریں. تو انصار کا جو جذبہ، یعنی مدد کا جذبہ تھا، اس کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی خواہش تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے، آمین. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ دونوں صحابی بہت مشہور تھے. ایک اوس کے لیڈر تھے اور ایک خزرج کے لیڈر تھے. جو سعد بن معاذ تھے وہ اوس کے تھے، اور سعد بن عبادہ خزرج کے تھے. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تھے سفیر بن کر، تو جب انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو شروع میں ہی یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. اور سب سے پہلے جو تھے وہ اسد بن زرارہ تھے، جنہوں نے قبول کیا تھا. جب کہا جاتا ہے کہ ان کے محلے میں دعوت دی گئی، تو ان کے کہنے پر پورا کا پورا محلہ مسلمان ہو گیا تھا. بہرحال وہ بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، اسید بن حزیر اور سعد رضی اللہ عنہ کا. آئیے حدیث دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان. آپ ابو النعمان بن امراء القیس بن عبد الاشہل ہیں، اور قبیلہ اوس کے آپ بڑے سردار ہیں، جیسے کہ سعد بن عبادہ خزرج کے تھے. 3802 حدیث. مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے کہا، میں نے برا بن عازب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں ایک ریشمی حلہ آیا، تو صحابہ اسے چھونے لگے، یعنی رومال، اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کرنے لگے. آپ نے اس پر فرمایا، تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے؟ سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے کہیں بہتر ہیں. یا آپ نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہیں. سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے یہ صحابی کون تھے؟ ویسے بتا سکتے ہیں، آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کون تھے سعد بن معاذ. ان کے بارے میں کوئی بات لکھ کر بھیجیے آپ لوگ، کہ کس بنا پر ان کی تعریف کی گئی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹھل گیا تھا، یہ حق پسند تھے، اور کسی لعنت، یعنی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی تھی. جو یعنی جس قبیلے کے حلیف تھے، یعنی یہودی قبیلے کے، تو اسی کے خلاف فیصلہ کیا تھا، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا اصل میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو ساتھ میں آسمان پر فیصلہ کیا گیا تھا. تو بہرحال یہ وہی صحابی ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. تو ان کے رومال جنت پر، جنت میں ان کا جو رومال ہے وہ دنیا کے کئی قیمتی کپڑے سے سب سے بہتر ہے، الحمدللہ. پھر اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے. مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو امانہ کے دامت فضل بن مصابر نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے، ان سے ابو سفیان نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت پر عرش ہل گیا. اور عامش سے روایت ہے، ان سے ابو صالح نے بیان کیا، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا. ایک صاحب نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا رضی اللہ عنہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چارپائی جس پر معاذ کی نعش رکھی ہوئی تھی ہل گئی تھی. جابر نے کہا، ان دونوں قبیلوں کے درمیان زمانے جاہلیت سے دشمنی تھی. میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سعد بن معاذ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا تھا. سبحان اللہ. اور ایکچولی یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ دونوں قبیلے جو اوس اور خزرج تھے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کئی زمانے سے چلتی آ رہی تھی، اور جو سعد بن عبادہ بھی تھے اصل میں ہمیشہ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کی جو سیرت ہے وہ ساتھ ہی میں آتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ سعد بن عبادہ واقع افق سے پہلے صالح انسان تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں نہیں تھے, بلکہ یعنی اس وقت ان سے تھوڑی سی ایسی ہو گئی تھی نا, وہ جو کہتے نا جو ایک حمیت جاگ اٹھتی ہے کہ جب رسول اکرم نے بہت پریشان ہو کر جب ایک دن کھڑے ہو کر کہا مسجد میں کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانیوں سے بچائے جس نے میرے گھر والوں پر حملہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں وہ منافق عبداللہ بن ابی جو تھا, اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگایا تھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے اصل میں. تو اس وقت سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دے, اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہے تو ہم اس کی گردن یعنی جو بھی ہے ہم کر دیں گے. اور لیکن چونکہ سب کو معلوم تھا کہ وہ سعد بن عبادہ کے قبیلے سے تھا, تو سعد بن عبادہ نے اس وقت کہا تھا کہ کیا تمہارا اشارہ ہماری طرف ہے, یعنی تم ہمیں کہنا چاہتے ہو کہ اگر وہ ہمارا آدمی ہے تو ہم اسے قتل نہیں کریں گے. یعنی اس طرح کی ان کی کچھ بات خاندانی اس پر آ گئی تھی بات. تو اس وقت قریب تھا کہ دونوں قبیلوں ہی میں وہاں لڑائی ہو جاتی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ وہاں سے خاموشی سے پھر گزر گئے تھے, نہیں آپ کو بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا. تو بہرحال دونوں قبیلے اپنی جگہ بہت ہی اہم بھی تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے, اور دوسری بات یہ کہ اپنی اپنی جگہ دونوں نے قربانیاں پیش کی تھیں. اور سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے کہ فتنہ قبر کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے, یہ ہم سبھی جانتے ہیں. قبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں ان کو مار لگا تھا سعد بن معاذ کو, اور رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اس کا خیمہ یعنی سعد کا خیمہ میرے قریب ہی لگا دو, تو قریب میں ان کا خیمہ لگا دیا گیا تھا. ان کی تیمارداری کی جاتی تھی, ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی, اور سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ان کا فیصلہ ہونے تک زندہ رکھنا. یعنی جو قبیلے نے بنو کون سا قبیلہ تھا, یہودی قبیلہ, اس وقت ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, بنو قینوں کا تو معاملہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا, بنو نذیر بھی ختم ہو گیا تھا, ایک قبیلہ کون سا بچ جاتے, بنو قریظہ. جی ہاں, ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. بنو قریظہ کا معاملہ درپیش تھا, تو انہوں نے کہا تھا سعد بن معاذ نے, اور سعد بن معاذ اس کا یعنی بنو قینوقا کے حلیف تھے اصل میں, یعنی دوست تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ بنو قریظہ کا فیصلہ ہونے تک مجھے زندہ رکھنا تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کا انجام دیکھ کر. سبحان اللہ. اور یہ جو اعتز عرش الرحمن کے عرش ہل گیا تھا, سبحان اللہ, اور علماء کرام کہتے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے عرش ہلا تھا. تو جب بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا اور ان کو لے جایا گیا سواری پر سوار کر کے, اور بنو قینوقہ کو بہت امید تھی کہ سعد بن معاذ ہمارے ہی حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ وہ حلیف تھے ان کے, اور رسول اکرم نے انہی کے لیے کہا تھا کہ قومو لسیدکم, کہ تمہارے لیڈر کو ریسپیکٹ کرو, کھڑے ہو جاؤ. اور بنو قریظہ نے خود ان کو حکم بنایا تھا. تو بہرحال جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے, کیونکہ غداری کی یہی سزا تھی اس وقت اہل کتاب کی کتابوں میں بھی. سوری گلا ٹھیک نہیں. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیصلہ انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. اب دیکھیں ہم تو کیا کرتے ہیں نا کہ جب دوستی ہوتی ہے کسی سے تو کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار جاتے ہیں, لیکن یہاں پر صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا, وہ بہت ہی حق گو اور صاف دل تھے اور عدل کرنے والے تھے ماشاء اللہ. اور کچھ لوگ ان کو جب ان کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کامنٹ کیا کہ اچھا کتنا ہلکا ہے جنازہ, اتنے اسٹرانگ مین تھے اور ہلکا جنازہ ہے. تو کہا کہ فرشتے اٹھائے ہوئے ان کا جنازہ ساتھ کا, اس لیے ہلکا لگ رہا ہے. تو سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے, آپ سوچیں کہ انہیں, اور یہ جو فتنہ قبر کا معاملہ تھا کہ جب ان کو دفن کر کے رسول اکرم نے کچھ الفاظ کچھ اذکار کیے زور زور سے آپ پڑھنے لگے, تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول کیا معاملہ ہے, تو کہا کہ انہیں ایک لمحے کے لیے سعد کو بھی قبر نے دبوچ لیا تھا, یعنی قبر کا ایک ایسا فتنہ ہے، یہ قبر کا ایک ایسا تجربہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بچ سکتا تھا اس سے قبر کے عذاب سے تو سعد بن معاذ ہوتے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کو بھی اس میں دپوچا گیا یا جو بھی کیا گیا، بہر اللہ عالم. تو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے، اور ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. لیڈر تھے اوس کے، اور بہت ینگ ایج میں لیڈر بن گئے تھے کیونکہ بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا. اپنے تمام قبیلے والوں کو اسلام لانے کے الحمدللہ ترغیب دی، یعنی کوئی ایک نیکی نہیں تھی ان کی، ماشاءاللہ بہت ساری نیکیاں تھیں. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی بہت ہی جنرس تھے ماشاءاللہ، حد سے زیادہ انفاق کرتے تھے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے واقعہ اف کے موقع پر رسول اکرم سے یہ کہہ دیا تو نعوذ باللہ ان کی تمام خوبیاں چلی گئیں، نہیں ایسا نہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات انسان غصے میں کہہ دیتا ہے کسی اور کے کہنے پر اس طرح کی باتیں، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہنے کا. تو سعد بن عبادہ بھی ماشاءاللہ اپنی جگہ، وہ ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. جیسے پیچھے بھی رسول اکرم نے فرمایا نا کہ ان کا قبیلہ جو چوتھے نمبر یا پانچویں نمبر پر تھا، جو بہترین گھرانہ جو انصار کے گھرانوں میں، بنو نجار کا گھرانہ، پھر بنو عبداللہ شل کا، پھر بنو عبدالحارث کا، پھر بنو سعدہ کا، اور خیر انصار کے تمام گھرانوں میں ہے. تو سعد بن عبادہ نے تھوڑا سا پہلے اعتراض کیا کہ ہمارا نمبر اتنا آخر میں کیوں آیا. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی، دونوں بھی صحابہ یعنی اوس اور خزرج کے جو دونوں لیڈرز تھے، الحمدللہ وہ رسول اکرم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. اور انہیں کی وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ اسلام لائے تھے، ان کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی، بہت زیادہ ان کی وجہ سے فائدہ ہوا. اور بھی ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ہم ان کو اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. آگے ہم عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان سنتے ہیں. یہ انصاری تھے، خزرجی ہیں، جو بیت عقبہ میں شریک تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ واقعہ انہیں کی زبانی درج ہے، کیونکہ چونکہ شاعر بھی تھے تو بہت بہترین انداز میں واقعہ بیان کرتے تھے، اور بدر میں بھی یہ شریک تھے. 30 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حدیث 3808، ہم سے عبد الولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عمر بن مرہ نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں بہت بیٹھ گئی جب میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھو. عبداللہ بن مسعود سے آپ نے انہیں کے نام سے ابتدا کی، اور ابو حذیفہ کے وہ نام سالم سے، معاذ بن جبل سے، اور عبی بن کعب رضی اللہ عنہم سے. اور نیچے کی حدیث ہے کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبہ سے سنا، انہوں نے قتادہ سے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں، سورہ بینہ. عبی بن کعب بولے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس پر عبی بن کعب فرط مسرت سے، یعنی خوشی سے رونے لگے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو عبی بن کعب کی کوئی ایک نہیں ہے فضیلت، بہت ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں ان کی. سب سے پہلی بات تو قرآن وہ بہت بہترین پڑھا کرتے تھے، اور رسول اکرم نے چار لوگوں سے قرآن سیکھنے کے لیے کہا تھا، اس میں ایک عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے ماشاءاللہ. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا فضیلت تھی. دوسری بات، یہ بعد میں بھی زندہ رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جیسے بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ 30 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا جاتا ہے کہ علوم القرآن سے ریلیٹڈ فرسٹ ٹائم اگر کسی نے کوئی کتاب یا کچھ لکھا تھا تو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے قرآن کے بارے میں کچھ مزید آگے لکھا. یعنی اس کی جو صفات ہیں قرآن کی، اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے، عبی بن کعب نے فرسٹ ٹائم اس ٹاپک پر لکھا تھا، یا انہوں نے بیان کیا ہوگا، لوگوں نے اس کو لکھا ہوگا، واللہ عالم. اور دوسری بات، عبی بن کعب رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ رسول اکرم کے پاس پہنچے، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس میں تو مختصر ہے، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ پر تو خود قرآن نازل ہوتا ہے، آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں عبی بن کعب کو قرآن سناؤں. تو اس بات پر وہ بہت حیران ہوئے اور خوشی سے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں واقعی میں کتنا بڑا آنر، اور یہ بھی آنر کتنا بڑا کہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ سنائیں ان کو قرآن، اس سے بھی ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا فضیلت تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی. اور یہی وہ صحابی تھے جب رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ لوگ رمضان میں تراویح پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں. تو پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نمازیں یا انڈیویجولی پڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تاکہ سب لوگوں کا قرآن ختم ہو جائے، ایک طرح سے مکمل ہو جائے تلاوت کے ساتھ. تو پھر آپ نے ابی بن کعب کو ہی امام بنایا اور ان سے ہی کہا تھا کہ آپ ان کو تراویح پڑھا دیں، اور جو 20 رکعت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہیں سے ہوئی تھی تاکہ تمام صحابہ ایک ساتھ مل کر پڑھ لیں. اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہی ان کو تراویح پڑھایا کرتے تھے کیونکہ ان کا قرآن بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے انہی کو امام بنایا قرآن پڑھانے کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کا سب سے اچھا ہو، یعنی قرآن پڑھانے کا جو انداز، پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت دی ہوتی ہے. کسی کے قرآن جب ہم سنتے ہیں تلاوت تو دل چاہتے ہیں ہم سنتے ہی رہیں، کانوں کو اتنی بھلی معلوم ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو یہی تو وہ چار صحابہ تھے جن کے لیے رسول اکرم نے خاص طور سے کہا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا بھی ہے تو، جس میں عبید بن کعب، معاذ بن جبل، سالم، مولا ابی حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود، یہ سب صحابہ آتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ صحابی تھے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ، انصار کے بہت مشہور صحابیوں میں سے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان 3810 حدیث. مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کے کہا، ہم سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار آدمی جن کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا قرآن مجید جمع کرنے والے تھے، عبی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. میں نے پوچھا ابو زید کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے ایک چچا ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا ماشاءاللہ. کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کا جو مشہور کارنامہ ہے زید بن ثابت کا، وہ کیا ہے؟ زید بن ثابت کاتبین وحی میں سے تھے. جو قرآن کی کمپائلیشن کا کام ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کمیٹی کا ہیڈ جن کو بنایا گیا تھا وہ زید بن ثابت تھے، کہ قرآن کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا قرآن، جب یہ لکھتے تھے قرآن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے، کیونکہ آپ خود پڑھ تو نہیں سکتے تھے رسول اللہ نا، تو زید بن ثابت پہلے سناتے پھر رسول اکرم اس کو ویریفائی کرتے، یعنی انہوں نے صحیح لکھا نہیں لکھا یہ پوچھنے کے لیے، اور پھر کہیں کچھ ہوتا تو رسول اکرم اس کو کریکٹ کروا دیتے تھے، سبحان اللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت اتنا علم میں آگے بڑھے، یہ بالکل ینگ سے لڑکے تھے اصل میں، جب ان کو لکھنا آتا تھا تو اس کا انہوں نے کتنا بڑا فائدہ اٹھایا الحمدللہ. تو کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوا، اور چونکہ ہر سال پھر رمضان میں قرآن نازل ہوتا تھا تو اسی ترتیب سے اس کو لکھ لیا جاتا تھا کہ یعنی اس کی کیا ترتیب ہے، جب جبریل امین کو قرآن سنایا جاتا تھا تو ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن قرآن سب کے پاس الگ الگ تھا لکھا ہوا. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو پہلے تو ابوبکر صدیق مانے نہیں، اس کے بعد جب ان کو شرح صدر ہو گیا تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو کہا، پھر پوچھا کہ کس کو دیا جائے یہ کام، یعنی کس کے سپرد کیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نگران کار کے طور پر تھے، لیکن اصل جو مین کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے. پھر بعد میں جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو ایک تلاوت پر، یعنی ایک قرآت پر جمع کیا گیا، یعنی جب لکھا گیا مصحف عثمانی، تو یہ وہ تو مصحف ام سے ہی لکھا گیا تھا جو پہلے کا مصحف تھا، لیکن اس میں ایک تو تمام جو ٹیکسٹ تھا اس کو جمع کیا گیا، جو الگ الگ قرآت تھی اس کو جمع کر دیا گیا اس میں، اور قریش کے ڈائلیکٹ پر لکھا گیا کیونکہ رسول اکرم قریش سے تعلق رکھتے تھے اور انہی کے اس پر نازل ہوا تھا قرآن، تو اسی پر لکھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ سیکنڈ ٹائم بھی، یعنی ایک قرآت پر جمع کرانے کے لیے جب کمیٹی تشکیل دی گئی تو اس وقت بھی زید بن ثابت کو ہی کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا، سبحان اللہ. پھر زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ خصوصاً انہوں نے علم وراثت میں بہت ترقی کی تھی. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ تھے بعد میں جو بچ گئے تھے تو انہی سے وراثت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، اور تابعین اور تبع تابعین بھی. ایک اور اہم بات جو ہم نے پڑھی تھی، یاد ہوگا آپ کو، لاسٹ ہم نے عبادلہ میں پڑھا تھا عبداللہ بن عباس کی سیرت میں، کہ عبداللہ بن عباس نے ان کے لیے جو رسپیکٹ ظاہر کیا تھا، تو اس رسپیکٹ کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں بھی اہل بیت کی اسی طرح عزت کرنی سکھائی گئی ہے۔ تو اتنے بڑے عالم دین تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اندر عاجزی کیسی تھی زید بن ثابت کے اندر، کہ کاتبین وحی میں سے تھے، اتنے کمیٹیز کے ہیڈ بنے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کوئی غرور تکبر نہیں، اور اہل بیت کی اس طرح سے عزت کرتے تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں یہ صحابہ کی خاص خوبیاں تھیں اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے چنا تھا اپنے رسول کی معیت کے لیے، یہ اپنے رسول کے ساتھ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی توفیق ہو کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں، آمین۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان، یہ بھی خزرجی ہیں انصاری، ام انس یعنی ام سلیم کے شوہر ہیں، اور 31 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کے کہا، ہم سے عبد الوارث نے کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ احد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے، تو ابو طلحہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی تھی۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو طلحہ کو دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو طلحہ عرض کرتے، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اچک کر ملاحظہ نہ فرمائے، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈھال بنا رہا، اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم جو ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں۔ اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ میں نے ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا۔ انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لے جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھیں، اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان سے پانی مسلمانوں کو پلاتی، اور ابو طلحہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی۔ تو یہ ابو طلحہ ہم سبھی جانتے ہیں ام سلیم کے ہسبینڈ ہیں، اور ام سلیم کے نکاح کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا جو مہر تھا یہی ان کا اسلام لانا ٹھہرا تھا۔ بہت مشہور مجاہد بھی ہیں، جنہوں نے جنگ احد میں بہت زیادہ بہادری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا حق ادا کیا، بلکہ قیامت تک ان کی یہ خدمت تاریخ اسلام میں یاد رکھی جائے گی۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سارے ان کے مشہور واقعات ہیں، یہاں پر تو ایک ہی حدیث بیان کی گئی ہے، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے کا جو معاملہ ہوا تھا ابو عمیر کا، تب وہ وہاں پہنچے، ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انفاق میں، ان انفاق میں بھی بہت آگے تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ہر دفعہ جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی، انفاق میں سب سے آگے اور پیش رہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا۔ تو ان کے 9 بیٹے ہوئے تھے بعد میں ماشاءاللہ، اور سب کے سب مجاہد بھی تھے اور فقیہ بھی تھے ماشاءاللہ، یعنی بڑے بڑے عالم بھی تھے۔ اور یہ 80 سال کے ہو چکے تھے تب بھی جہاد میں جانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے جہاد کر رہے ہیں نا، اب آپ کیوں جاتے ہیں، آپ مت جائیے اب۔ تو کہا کہ نہیں، جب تک کہ جان میں جانے ہیں میں چل سکتا ہوں تو میں جہاد میں ضرور جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اتنی ان کے اندر امنگ، ان کا حوصلہ تھا، عزم تھا کہ بڑھاپے میں، اس قدر بڑھاپے میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے۔ تو تمام صحابہ کی اپنی اپنی ایک الگ الگ خوبی ہے، اور ان کی الگ الگ خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محبت کا انداز اور جان ساری کا جذبہ، یہ سب دیکھ کر اصل میں ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ دیکھیں، اسلام صرف ایسے نہیں ہوتا کہ یعنی جو اسلام ہم تک پہنچا ہے تو بہت سارے لوگوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ کسی کی مالی قربانی تھی، کسی کی جانی قربانی تھی، کسی نے وقت لگایا تھا، کسی نے کیا کچھ لگایا تھا۔ تو اگر ہم اپنے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین غالب ہو، تو اس کے لیے پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنی جان کی یا کچھ مال کی یا کچھ کسی نہ کسی سطح پر قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ بغیر قربانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہم سوچیں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ہم کیا لگا سکتے ہیں اپنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تاکہ جس کی وجہ سے اسلام کو بلندی ملے اور اسلام کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور ہم سے کچھ کام بھی لے لے، آمین۔ عبداللہ بن سلام کی طرف آتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کر انہیں کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا وہ عمر بن عبیداللہ کے مولا ابو نضر سے بیان کرتے تھے، وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام کے سوا اور کسی زمینی باشندے کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بیان کیا کہ آیت و شہید شاہد من بنی اسرائیل انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے یا حدیث میں اسی طرح تھا۔ بہرحال نیچے والی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اظہر سمان نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے، ان سے محمد نے، اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ظاہر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں۔ پھر انہوں نے دو رکعت نماز مختصر طریقے پر پڑھی اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا اور رسول اللہ سے اسے بیان کیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میں جیسے ایک باغ میں ہوں۔ پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر، اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت ہے جو عروہ۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خادم آئے اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑھ گیا، اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا۔ مجھ سے کہا گیا اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی۔ یہ خواب جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے، اور اس میں ستون اسلام کا ستون ہے، اور عروہ گھنا درخت جو ہے وہ عروۃ الوثقی ہے، اس لیے تم سلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے ان اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے۔ اور یہ بزرگ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ نیچے کی بھی حدیث دیکھ لیجئے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے، ان سے سعید بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے والد نے کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آؤ تمہیں میں ستو اور کھجور کھلاؤں گا اور تم ایک باعظمت مکان میں داخل ہوگے۔ یعنی رسول اکرم بھی اس مکان میں تشریف لے گئے تھے اس وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے ایک دانے یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کوئی گورنمنٹ کے عہدے پر ہوں اور کسی کا کام کروانے پر کوئی گفٹ لیتے ہوں تو اس کو بھی بعض لوگوں نے سود کہا ہے اصل میں، یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں لینا چاہیے وہ، واللہ اعلم۔ بہرحال تو یہ عبداللہ بن سلام دراصل ایک مشہور یہودی عالم تھے، ہم سبھی جانتے ہیں، جو رسول اکرم کی مدینہ آمد پر آپ کی علامت نبوت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ اور آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے کہ جو مشہور حدیث ہے جس کو حدیث سلام کہتے ہیں وہ یہاں پر نہیں آئی ہے، کہیں دوسری جگہ ہے۔ تو حدیث سلام اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سلامتی والی حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن سلام ہی نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں سلام کا ہی ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اکرم کے پاس مدینہ آیا آپ تو میں پہنچا تو آپ اس وقت یہ حدیث سنا رہے تھے کہ تطعم الطعام وسل الناس بالنعام ادخل الجنۃ بالسلام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور لوگوں کو سلام کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اس کو حدیث سلام کہتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے کیونکہ اس کو عبداللہ بن سلام نے بیان کیا تھا۔ تو حدیث میں سلام کرنے کا ذکر ہے، سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور اس کو عبداللہ بن سلام نے پیش کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ان کی حق گوئی کی ہم مثال ہم کو ملتی ہے کہ جب یہود نے رسول اللہ سے کچھ فیصلہ کروانا چاہا اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں تورات کے فیصلے کے مطابق نہ کریں کیونکہ اس میں بھی جو سنگسار کرنے کی سزا تھی زانی کے لیے، اور کسی بنا پر وہ لوگ آئے اور رسول اللہ سے فیصلہ کروانا چاہا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تمہارے پاس بھی تو تورات میں ہے، تم اس میں سے اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آیت کو کچھ توڑ مروڑ کر پیش کیا، یعنی جہاں پر جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھی آیت۔ تو عبداللہ بن سلام کھڑے ہوئے تھے پیچھے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ بن سلام یہاں پر ہے۔ تو عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور پھر کہا کہ فلاں فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، تم نے وہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس وقت یہود نے ان کے خود خلاف بہت باتیں کی، جبکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حقیقت بتا دی ہے رسول اکرم کو کہ تورات میں کیا لکھا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام ہمارے بہت ہی برے آدمی ہیں، نعوذ باللہ، یہود نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال یہ ربی تھے، بہت عبادت گزار تھے، بہت بڑے عالم تھے یہود کے، بنی اسرائیل میں سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ احبار میں سے تھے، جو رہبان اور احبار کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، احبار فقیہ کو کہتے ہیں اور رہبان عبادت گزار کو، جو دنیا ترک کر لے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو بہرحال فقیہ میں سے تھے اور تورات کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے الحمدللہ، اور بعد میں جب اسلام قبول کیا تو پھر اسلام ہی پر قائم رہے اور اسی پر ڈٹے رہے، اور ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے یہ آپ چھوڑ دیجئے، اور جریر بن عبداللہ بجلی یہ دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 3822۔ ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے بیان کیا، میں نے کیسے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا، جب بھی میں نے اجازت چاہی اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ اور قیس سے روایت ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمانے جاہلیت میں ذوالخلصہ نامی ایک بت کدا تھا، اسے الکعبۃ الیمانیہ یا کعبۃ الشامیہ بھی کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ذوالخلصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے اسے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمد کی 150 سواروں کو میں لے کر چلا، انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت کدے کو ڈھا دیا اور جو اس میں تھے ان کو قتل کر دیا، پھر ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی، تو آپ ہمارے لیے اور قبیلہ احمد کے لیے دعا آپ نے فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ جو جریر بن عبداللہ بجلی تھے بہت ہی بہادر انسان تھے ماشاء اللہ، اور بہت زیادہ ان کے اندر توحید بھری ہوئی تھی کوٹ کوٹ کر، اور اسی لیے رسول اکرم نے انہی کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کون ہے جو جا کر ذوالخلصہ نامی جو بت تھا اس کو ختم کرے گا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ گئے، اور یہ چونکہ مطلب معمولی کام نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ ان کی بہادری تھی کہ فوراً تیار ہو گئے اور اس سے نجات دلائی مسلمانوں کو، بت کدے سے اور بت کو پوجنے والوں سے بھی۔ اور ان کے بارے میں بہت، یعنی ان سے بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں، اسپیشلی نماز کے تعلق سے کچھ احادیث ایسی ہیں جو انہی سے مروی ہیں۔ اور حذیفہ بن یمان ابسی کا بیان، مجھ سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سلمہ بن رجا نے، انہیں شام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے خبر دی، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندوں پیچھے والوں کا قتل کرو، چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ جو دیکھا تو ان کے والد یمان بھی وہیں موجود تھے، انہوں نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعا یہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے، اور یہ دعا وہ مرتے دم تک کرتے رہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دل تھا ان کا نا، کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ احد میں غلط فہمی کی بنا پر حذیفہ بن یمان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا، انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ہی وہ شہید ہو گئے، کیونکہ لباس ایک جیسا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا نا، اور جنگ احد میں ایک افراتفری کا عالم بھی ہو گیا تھا۔ تو اس بنا پر جب وہ دو گروپ مل گئے تھے، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا اور ادھر سے بھی حملہ ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے افراتفری میں کچھ پتا نہیں چلا کہ کون مسلمان ہے اور کون نان مسلم، اور اس بنا پر انہوں نے حذیفہ بن یمان کے والد کو قتل کر دیا۔ اور یہ سبحان اللہ، حذیفہ بن یمان کا اتنا بڑا دل کہ وہ درگزر کی ہی دعا کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ان مسلمانوں کے لیے رحمت کی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور ہند بنت عتبہ، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حدیث ہماری پڑھی ہوئی ہے اصل میں، کہ انہوں نے اپنی اجازت، انہوں نے رسول اللہ سے اجازت لی تھی کہ ابو سفیان کے مال سے تھوڑا پیسہ نکالیں گے، کیونکہ وہ دیتے نہیں تھے خرچ کے لیے۔ تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا ہی ہم ان کو کہیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہا نہیں لگاتے ہیں، تو کیوں نہیں لگاتے ہیں جبکہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام لانے کے بعد یہ غزوات میں بھی جنگوں میں بھی شریک ہوئی ماشاء اللہ، اور بہادری سے مسلمانوں کی مدد بھی کی الحمد للہ۔ اور جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے تھے اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ان کو صحابہ کا درجہ حاصل ہوا، چاہے وہ خواتین میں سے ہو چاہے وہ مردوں میں سے ہو. تب ہم کو کسی بنا پر سے کچھ لوگوں نے اس طرح سے بات کے آنے والے لوگوں نے دو خاندانوں میں جو اس وقت سیاسی جو ایک چلتی رہی، یعنی کچھ خلش جو رہی تھی ان لوگوں کے درمیان، تو اس کو وجہ جواز بنا کر پھر کچھ لوگوں نے صحابہ کو صحابہ کے درجے سے بھی محروم کر دیا، نعوذ باللہ. تو یہ بہت غلط ہے. اب دیکھیں، صحابہ کو صحابہ ہی کہنا چاہیے. ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ جانے، یعنی ان کا آپس میں جو معاملہ تھا یا انہوں نے جو بھی کچھ کیا تھا آپس میں سیاست کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر اس کا فیصلہ کرنے والے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کو تو سبھی کو صحابہ، یعنی جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور حالت ایمان میں جن کی موت ہوئی، ان کو ہم صحابہ ہی کہیں گے رضی اللہ عنہم. تو لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کے وہ جو خوبیاں، جو ان کے کمالات تھے، جو ان کی صفات تھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ سیرت، صحابہ کی سیرت میں سے کوئی ایک صفت تو ضرور ہم اپنائیں، یعنی کسی صحابی کی کوئی ایک سیرت تو ضرور اپنائیں صفت، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جزاک اللہ خیرن. آپ لوگوں نے اتنے پیشنس سے اتنے دن تک یہ سب سنتے رہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے فائدہ ہی ہوا ہوگا. جیسے کہ اس میں معاذ بن جبل کا بھی نام آیا تھا، جو بھی ہم نے احادیث پڑھی اس میں چار لوگوں کا نام آیا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی لاحبک یا معاذ، اور پھر معاذ نے کہا تھا کہ وانا احبک یا رسول اللہ. یعنی رسول اللہ نے خاص طور سے ان کو کہا تھا، جب وہ یمن کی طرف جا رہے تھے تو رسول اکرم ان کے ساتھ ساتھ آگے جا رہے تھے اور ان کو نصیحت کرتے جا رہے تھے کہ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا جملہ ہے، آپ سوچیں. اور اتنی کم عمری میں ان کو اتنی زیادہ معلومات تھی، تو فقیہ تھے ماشاءاللہ، مدینہ کے فقیہ تھے. رسول اکرم نے ان کو اجازت دی تھی فیصلہ کرنے کی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ میری اس مسجد میں تم سے میری ملاقات اس کے بعد نہ ہو. تو اس بنا پر معاذ رضی اللہ عنہ اتنا رونے لگے، انہوں نے چاہا کہ وہ نہ جائیں، لیکن رسول اکرم نے ان کو روانہ کیا، لہٰذا وہ چلے گئے. اور واقعی میں پھر یہ آخری ملاقات تھی. کہا جاتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور کرلی ہیئر تھے ان کے، اور ڈارک آئیز تھی، اور یعنی نوجوان تھے تبھی سے، یعنی بہت کچھ ان کو آ چکا تھا الحمدللہ. یعنی رسول اکرم نے ان کو فقیہ بنایا تھا مدینہ کا، اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں. اور عمر بن جموں ان کے دوست تھے، یہ خود اسلام لا چکے تھے لیکن عمر بن جموں نے اسلام نہیں لایا تھا، تو ان کو بہت بار بار قائل کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر بن جموں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اصول الفقہ میں سب سے زیادہ مشہور حدیث انہی کی ہے. یعنی رسول اکرم نے جب ان کو یمن بھیجا تھا، تو جو حدیث ان کو رسول اکرم نے بتائی تھی، اس کی بنا پر ان فقہ میں اتنے سارے مسائل اس حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا، خود امام بخاری اس کو کئی دفعہ لائے ہیں صحیح بخاری میں، جس میں زکوٰۃ کی بات ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینے کی بات ہے، یعنی اہل کتاب کو دعوت دینے کی بات ہے. اور بہت ینگ ایج میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم سبھی جانتے ہیں. جو تعاون الامواس کہلا تھا، اس میں پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. بہت مشہور کنورسیشن ہے، آپ کو معلوم ہوگا، بیٹے کا اور باپ کا. اور اس کے بعد پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی پہلے وفات ہوئی، موت ہوئی، اور ان کا نماز جنازہ انہوں نے ہی پڑھایا. اس کے بعد پھر معاذ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی. تو بہت کم عمری میں انہوں نے لیکن بہت کچھ کام کر لیا تھا ماشاء اللہ. سیریا کے گورنر، اس کے بعد پھر یزید بن سفیان، یہ خود سیریا کے گورنر تھے، اور سوری ابو عبیدہ کے بعد انہیں کو گورنر بنایا جانے والا تھا، لیکن پھر ان کی بھی وفات ہو گئی اسی تعاون کی وجہ سے، اور ان کی فیملی وہیں سیریا ہی میں تھی. بہرحال بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہوا، اور 50 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں اتنی کم عمری میں بھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ متقی تھے، بہت زیادہ نیک دل، اور بہت زیادہ نرم مزاج تھے، اور فقیہ تھے، یعنی بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے تھے ماشاءاللہ. اور یہ بھی ہم دیکھتے کہ کئی غزوات میں انہوں نے حصہ لیا. رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی بہت بہادری سے لڑتے تھے، اور یعنی ہر کوالٹی تھی ماشاءاللہ ان کے اندر. ان کی سیرت میں ہم کو ان کا اچھا کردار نظر آتا ہے، قرآن سے جو ان کو شغف تھا، دلچسپی تھی، وہ بھی نظر آتی ہے، فقہ سے جو دلچسپی تھی وہ بھی نظر آتی ہے، اور ماشاء اللہ میدان جہاد میں بھی بہت اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیک وقت ہر فیلڈ میں ماہر ہو ماشاء اللہ، کہ قرآن پڑھنے میں بھی ماہر، قرآن سمجھنے میں بھی ماہر، فقہی بھی تھے ماشاء اللہ، اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ سب خوبیوں کو پیدا کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔